رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. آمنت بالله صدق الله العظيم. وعن وافلة بن أسقى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني بني هاشم. رواه مسلم. ونبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. رواه البخاري او كما قال عليه الصلاة والسلام. ببركة ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولى صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كله. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھو سلام. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. الحمدللہ علی احسانہ. اہل اسلام کے لیے آج کا جمعہ باعث عزت اور برکت ہے کہ آج اس مبارک و مقدس مہینے کی ابتدا کا یہ ابتدائیہ پہلا جمعہ ہے جس مبارک مہینے کے اندر وہ عظیم ہستی تشریف لائی جو مقصود کائنات ہے، جو باعث تخلیق ارض و سما ہے، جو رب کریم کے نائب مطلق ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو سید الانس والجن ہیں، جو سید العرب والعجم ہیں، جو سید الاولین والآخرین ہیں، جو مقصود کائنات ہیں، جو بادس خدا بزرگ توہی قصہ مختصر ہیں، جناب سید عالم نور مجسم باعث تخلیق ارض و سما، امام الانبیاء، سید المرسلین، تاج الانبیاء، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی اس عالم آب و گل میں، اس عالم رنگ و بو میں، اور اس عالم دنیا کے اندر جو جن کی ولادت طیبہ اور جن کا وجود مسعود منصع شہود پر سیدہ طیبہ عافدہ عافیفہ عابدہ مومنہ سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں آپ تشریف لائے، حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے دولت خانے میں آپ کی جلوگری ہوئی، اور دنیا کے سب سے خوش نصیب والد حضور سیدنا عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے گھرانے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ تو یہ مہینہ میرے اور آپ کے آقا ہرے ہرے مبارک گنبد میں آرام فرمانے والے اللہ کے محبوب اعظم، مقصود کائنات، مطلوب کائنات، فخر الموجودات، سید الانس والجن، امام الانبیاء، اللہ کے بعد سب سے بزرگ اور برتر ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول شریف آنے کے ساتھ ہی ہر مسلمان، ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والا، ہمارے بھائی، ہماری بہن، چاہے خواتین ہوں یا حضرات ہوں، ان کے چہروں پر مسرت، دل میں خوشی اور چہرے پر ایک شادمانی آ جاتی ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اللہ رب العالمین جب اہل ایمان کے گھر صاحب ایمان اولاد عطا فرماتا ہے، تو پھر اس کی آمد کی نصرت کے لیے مسلمان اپنے تئیں اپنے رواج اور رسم کے اعتبار سے، جس کو شریعت نے ممنوع قرار نہیں دیا، اس کی پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس خوشی کو شریعت تقاضے کے اعتبار سے شکرانے کے طور پر رشتہ داروں کو بلا کر طعام کا اہتمام کیا جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کے ذکر کا اہتمام کیا جاتا ہے، صدقات و خیرات کی جاتی ہے اس بچے کی آنے کی وجہ سے یا اس بچے کی ولادت کی وجہ سے۔ تو جہاں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری یہ خیرات جن کے نالین پاک اور جن کے قدم پاک کے صدقے ہیں، تو جس مہینے میں وہ ہستی تشریف لائے، تو آپ اندازہ لگائیے اہل ایمان دنیا کے جس خطے میں رہتے ہوں ان کے دل میں مسرت اور محبت، شکرانے کے کیسے جذبات ابھرتے ہوں گے۔ میرے امام، امام اہل سنت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے، سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی۔ جناب سید عالم نور مجسم کی شان و عظمت اتنی عظیم ہے کہ ان کا رب ہی ان کی شان کو جانتا ہے، جس نے ان کو وہ شان عطا فرمائی ہے، کما حقہ وہی جانتا ہے، کیونکہ وہی ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معبود برحق ہے، اور وہی آپ کا خالق برحق ہے، اور وہی آپ کا محب برحق ہے۔ تو وہی کما حقہ آپ کی شان و جلالت کو جانتا ہے، نہ فرشتوں کی زبان میں یہ سکت ہے، نہ انسان کی ذہنوں میں اتنی وسعت ہے کہ جو مقام مصطفیٰ کو گھیر سکے یا بیان کر سکے۔ اس لیے ایک ہی جملہ جو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی امام اہل سنت نے دہلی کی سرزمین پر مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، اور جس پر کہا جائے کہ جہاں قلم ٹوٹ جاتا ہے، کہا آپ کی شان کے لیے یہی بات کی جائے کہ آپ کے مقام رفیع اور آپ کے مدارج عالی یکے بعد دیگرے اس قدر بلند ہے کہ انسان کی عقل کی رسائی وہاں تک ہو نہیں سکتی، جبریل کی پرواز اس کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتی، جو جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و جلالت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو امام اہل سنت شاہ عبد العزیز صاحب نے کیا بلند جملہ کہہ کر اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی ہم تفصیل تو نہیں جانتے، مدارش کی بلندی کو نہیں جانتے، لیکن ایک بات جانتے ہیں کہ بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اسی مضمون کو ایک جگہ ذکر کیا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور ایک جگہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے، جو گھنٹوں کی تقریروں کا نچوڑ ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کیا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، جس کے لیے عرش پر سلام رب بھیجے اور جس پر درود کا اہتمام رب خود کرے، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے معصوم فرشتے جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے, صلات صلات پڑھتے. صلات کے کئی معنی امام بخاری علیہ رحمت نے بخاری شریف کتاب التفسیر میں صلات کا ایک معنی لکھا ہے, صلات جب فرشتے پڑھیں بندوں کے لیے تو معنی اور ہوتا ہے, صلات جب بندے بندے کے لیے پڑھیں تو معنی اور ہوتا ہے, جب صلات اللہ بندوں کے لیے پڑھے تو معنی اور ہوتا ہے, جب صلات اللہ حضور کے لیے پڑھے تو معنی اور ہوتا ہے. امام بخاری علیہ رحمت نے اس بات کو صرف لیا کہ اللہ, اب یہاں پر فرشتے فرشتوں پر نہیں پڑھ رہے, فرشتے انسانوں پر نہیں پڑھ رہے, انسان انسان پر نہیں پڑھ رہا, رب کسی عام انسان پر نہیں پڑھ رہا, بلکہ یہاں پر اللہ رب العالمین اپنے خلق میں سب سے خیر اور افضل جناب رسول کریم کی ذات پر سلام پڑھ رہا ہے. تو یہاں درود کا معنی ہوگا تعظیم. حافظ ابن قیم جو ابن تیمیہ کے اجلہ تلامذہ میں سے رہے, انہوں نے صلات کے 10 معنی ذکر کیے, رحمت کا معنی, مغفرت کا معنی, سلام کا معنی, 9 کے 9 معنی کا انہوں نے ان کو پیچھے کیا اور ایک معنی لیا. فرمایا یہ آیت میں جو ربط ہے, جو کنیکشن ہے, جو تعلق ہے کہ اللہ صلات پڑھ رہا ہے نبی مکرم پر, یہاں اللہ صلات کسی عام بندے پر نہیں پڑھ رہا, یہاں فرشتے بندوں پر نہیں, یہاں اللہ حضور پر صلات پڑھ رہا ہے, تو یہاں صلات کا معنی کیا ہوگا. انہوں نے صلات کے 10 معنی عربی کی لغت اور عربی اور قرآن کے نظم اور قرآن کے انداز میں ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہاں پر ایک ہی معنی صادق آتا ہے کہ اللہ تعظیم اور احترام ذکر کر رہا ہے نبی پاک. یہ مقام و مرتبہ ہے, اور اس کو حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمت نے ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا درود پڑھنا کیسا ہے. فرمایا صلات اللہ, صلات اللہ, اللہ رب العالمین کا درود پڑھنا یہ ہے, صلات اللہ, اللہ کا درود پڑھنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین درود پڑھتا ہے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتوں کے مجمع میں, یعنی فرشتوں کا مجمع لگا ہوا ہے, اور اللہ رب العالمین تعظیم اور اپنے محبوب کی تعریف بیان کر رہا ہے. کیا شان ہے, بنایا بھی خود ہے, تعریف بھی خود کرتا ہے, کمالات دیے بھی خود ہیں, بیان بھی خود کرتا ہے. یہ نہیں کہا جبریل تم بیان کر دو کیونکہ میں تو مالک ہوں, میں نے دیا ہے, ایسا مالک بنا دیا حضور کو کہ مالک برحق تو اللہ ہی ہے, لیکن دے کر پہنے حضور تو تعریف اللہ کرے, بولے حضور تو تعریف اللہ کرے. وہ علم اللہ نے آپ کو دیا ہے, لیکن جب حضور بیان کریں تو اللہ آپ کے علم کی تعریف کرے. آپ کو حسن اللہ نے دیا ہے, لیکن جب حضور باہر آئے تو اللہ پھر آپ کے چہرے کی تعریف کرے. آپ کو سخاوت اللہ نے دی ہے, لیکن جب آپ سخاوت کریں تو اللہ آپ کے دینے کی تعریف کرے. یعنی کیا کمال محبت ہے, سب دیا اللہ نے, لیکن جب آپ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ پھر کہتا ہے دیکھو میرا محبوب کیسا حسین ہے, دیکھو میرے محبوب کا علم کیسا ہے, دیکھو میرے محبوب کا خاندان کیسا ہے. تو فرمایا صلاۃ اللہ وثناؤہ عند الملائکہ, یہ امام بخاری لفظ آتے ہیں. صلاۃ کا معنی ہے ثنا کرنا, اللہ ثنا بیان کرتا ہے. وَسَنَاؤُهُ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ, معصوم اور اجلا بزرگ فرشتوں کے درمیان اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کرتا ہے, یعنی اللہ ذکر کرنے والا, سننے والے فرشتے اور مذکور ذات جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسے میلاد کی محفل لگتی ہے اور ایسا مجمع سجتا ہے جس میں بیان خدا کا ہوتا ہے, سننے والے فرشتے ہوتے ہیں, اور جس پر بیان کیا جا رہا ہے وہ گنبد خضرا کے مکی, اللہ کے محبوب اعظم اور اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل خلق جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک. زمانے ختم ہو جائیں گے لیکن آپ کی ثنا ختم نہیں ہو سکتی, آپ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى, حبیب ہم نے تجھے ایسا پیارا بنایا اور تیری شان کو ہم نے دن بدن بڑھنے والا رکھا ہے, ہم نے ہر ایک کو شان و عظمت دی لیکن وہ دن بدن گھٹتی جاتی ہے. جیسے قرآن نے سورہ یاسین میں ذکر کیا وَمَن نُعَمِّرْهُ وَنُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, ہم انسان کو ایک عمر, ایک زندگی کا شباب دیتے ہیں, پھر گھسیٹ کر اسی بچپنے کی طرف لے آتے ہیں. یعنی انسان جیسے جیسے توانا جوان ہوتا ہے آہستہ آہستہ پھر ڈھلنا شروع ہوتا ہے. ہر وہ چیز جو عروج پائے وہ ڈھلتی ہے، لیکن اللہ کی خلق میں ایک ذات ذات مصطفیٰ ہے جن کی شان ایسی عروج والی ہے کہ اس کا ڈھلنا ہے ہی نہیں. اللہ خود فرماتا ہے، یہ تو سورہ یاسین تھی، کہ ہم عمر و عزت کا شباب دیتے ہیں اور پھر اس میں آہستہ آہستہ گھٹوتی پیدا کرتے ہیں، لیکن جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا، وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى. حبیب، تیرے آنے والی آگے کی ہر زندگی کا پہلو پچھلی زندگی سے اور روشن ہو جائے گا، اور بلند ہو جائے گا. آپ دیکھیے، حضور سید عالم کی ولادت کے بعد آپ کی شان دن بدن اور کھلتی چلی گئی، اعلان نبوت کے بعد، یہاں تک کہ جب آپ مزار مقدسہ میں رہے، اس کے بعد آج 15 صدیاں گزر گئی ہیں. جیسے جیسے دن گزرتا ہے آپ کی شان بیان کرنے والے بڑھتے چلے جاتے ہیں، تعریف بڑھتی چلی جاتی ہے. کیا خوبصورت بات حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمت نے تفسیر کبیر شریف میں اس آیت کی تفسیر میں لکھی ہے کہ ورفعنا لک ذکرک. یہ جو آیت ہے سورہ المشرح کی ایک آیت کا، سورت کا یہ حصہ ہے، ورفعنا، حبیب ہم نے بلند کیا، رفع بلند کیا، نا آپ کے رب نے، خود ساری خدائی آپ کے رب کو کے ذکر کو بلند کرتی ہے، اور آپ کا رب آپ کے ذکر کو بلند کرتا ہے، اور ایسا بلند کرتا ہے جہاں رب کا نام وہاں آپ کا نام. کلمے میں رب کا نام تو آپ کا نام، نماز میں رب کا نام تو آپ کا نام، اذان میں رب کا نام تو آپ کا نام، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں رب کا نام اور حضور کا نام نہ ہو. فرمایا ورفعنا، ہم نے بلند کیا، لکا آپ کی عزت کی خاطر، ذکر کا آپ کے ذکر کو. یہاں پر لکا آپ دیکھیں، یہ آیت جب آپ پڑھتے ہیں، ورفعنا لکا ذکر کا، ورفعنا لکا ذکر کا، ورفعنا ہم نے بلند کیا. تازہ چہروں کے ساتھ بات سنیے اور تہذیب سے بیٹھ کر بات سنیے، ایسے بیٹھیں جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں. یہ باتیں بچوں کی طرح سکھانے کے نہیں، آپ سب اہل محبت ہیں، آپ اپنے انداز سے اپنے اندر عشق کو منتقل کر سکتے ہیں. تو آپ، اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، آپ کس کا ذکر سن رہے ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں، اپنی توجہ کو ذرا اس طرف آپ مائل کیجئے. ہلکی سی دمک بہت بڑی چیز کو گرا دیتی ہے، اور چھوٹا سا احترام بہت بڑی نعمت کو دعوت دے دیتا ہے. اس آیت میں تین حصے ہیں، ورفعنا لکا ذکرک. علماء نے کہا یہ آیت کا جو پہلا مڈل جو حصہ ہے نا، لکا، اگر یہ نہ بھی ہوتا تو پھر بھی آیت بن جاتی، ورفعنا ذکرک، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا ورفعنا ذکرک، فرمایا ورفعنا لکا ذکرک. یہ لکا جو ہے، فرمایا یہ اس لیے لایا گیا کہ آپ کے ذکر کی کثرت کو بیان کرنا مقصد ہے، آپ کے ذکر کی شان کو بیان کرنا مقصد ہے. ورفعنا لکا ذکرک، حبیب مکرم ہم نے بلند کیا آپ کی عزت کی خاطر آپ کے ذکر کو، آپ کی شان کی خاطر آپ کے ذکر کو. وہ عظیم شان ہستی، وہ بلند و عظمت و شان والی ہستی، اللہ اکبر، جن کے نالین پاک پر اگر خاک مبارک لگے تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی قدرت کی نظر میں وہ خاک بھی عزت والی ہو جائے. بولیے، وہ خاک بھی عزت والی ہو جائے. میں آپ سے کیا کہوں، اگر ایک خاص عاشق، ایک خاص غلام اپنے آقا جس پر وہ جان چھڑکتا ہو، اس کے بارے میں یہ جملہ کہے کہ حضور آپ کے احسانات مجھ پر اتنے ہیں کہ میں آپ کی کیا تعریف کروں، مجھے تو آپ اتنے عزیز ہیں، مجھے تو آپ اتنے پیارے ہیں کہ آپ کے جوتوں پر جو مٹی لگتی ہے نا، تو وہ بھی میرے احترام کے لائق ہے. یعنی کیا مطلب، جوتوں اور قدموں کی مٹی کی نسبت بیان کرنا، یہ اس کی عظمت و شان کی دلیل ہے. لیکن یہ جملہ وہاں معقول ہوتا ہے جہاں چھوٹا بڑے کے لیے کہے، غلام آقا کے لیے کہے. لیکن قرآن کا عجیب طرز ہے، یہاں چھوٹا بڑے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہاں غلام آقا کے لیے نہیں کہہ رہا، یا حقیقی آقا اللہ رب العالمین پیارے مصطفیٰ کے لیے کہہ رہا، حبیب تیرے قدموں پر جو مٹی لگتی ہے اس کی قسم ہے. ایسا کلام دنیا میں کبھی نہیں، ایسا عشق بیان نہیں کیا ہوگا. اس میں دیکھے نہ کوئی شرک کا شائبہ ہے، نہ کوئی مقام کی گھٹوتی ہے. یعنی حضور سید عالم کے قدم مبارک پر اگر خاک لگے، اس کی اللہ قسم اٹھائے. ایک تو خاک لگ رہی ہے قدم پر، اور قسم اللہ اٹھا، اور قسم اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جو قدر والی ہو، جو قیمت والی ہو. تو اللہ نے اپنے محبوب مکرم اور ہم تہدی سے نعمت کے لیے ہمارے آقا کو وہ شان و جلال عطا فرمائی ہے کہ آپ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ کے پاؤں کے نیچے اگر مٹی بھی آئے تو قدرت کی نظر میں وہ بھی قدر والی ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا اس کی قسم اٹھاتا ہے, یہ شان و جلالت ہے, اس لیے آپ ایمان کی اصل و جان ہیں. اللہ نے اس کا کلمہ قبول نہیں کرنا کہ جس کے دل میں آپ کا احترام نہ ہو. اللہ نے اس کو عزت نہ دینا کہ جس کے دل میں آپ کی شان و عظمت نہ ہو. خاندان, برادریاں, نسب, علم, یہ سب محتاج ہیں محبت رسول کی. بنو ہاشم میں کئی لوگ ایسے تھے, جیسے بلا تشبیہ ابو لہب کو آپ دیکھیے, قریبی عزیز ہے, چہرہ بھی حسین ہے, خاندان بھی اعلیٰ ہے, لیکن لعنت کا مستحق ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ خاندان اس وقت معتبر ہوتے ہیں جب تعلق حضور سے ہوتا ہے, علم اس وقت معتبر ہوتا ہے جب وفاداری حضور سے آتی ہے. اب آپ دیکھیں ابو لہب رشتے میں کس قدر قریب ہے لیکن عزت نہ پا سکا. بلال تو عربی بھی نہیں ہے, ہاشمی ہونا تو دور کی بات ہے, قریشی والی شان ملنا تو یہ بہت بڑی بات ہے, ہاشمی ہونا تو بڑی بات ہے, حضرت بلال تو عربی بھی نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ اب ان کا ذکر قدرت کی زبانوں میں آتا ہے, مسلمان ان کو دلوں میں بساتے ہیں. پتا چلا حضرت بلال شکل و صورت میں ایسے حسین بھی نہیں ہے جیسے ابو لہب ہے, حضرت بلال خاندان و نسب میں اتنے بڑے بھی نہیں ہیں جیسے ابو لہب ہے, لیکن ابو لہب پر لعنت ہو گئی اور آپ عربی اور خوبصورت نہ ہونے کے باوجود قدرت کی نگاہوں میں آ گئے, تو پتا چلا اللہ کی بارگاہ میں نام و نسب اور عزت و مقام ملتا ہی حضور سید عالم کی غلامی کی وجہ سے. تو میرے دوستوں, آج کا ہمارا موضوع تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان اور کائنات کی سب سے خوش نصیب ماں, سبحان اللہ, کائنات کی سب سے خوش نصیب ماں سیدہ آمینہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر مبارکہ مقصود ہے. لیکن آپ کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے جب تک آپ کے لال اور ساری کائنات کے فخر جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو پیار سے دیکھ لے تو رب اس کو پیار سے دیکھتا ہے, اور جس ماں کے لیے حضور روتے ہوں, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حج کے مقام سے ہو کر لوٹے اور اپنی امی جان کی قبر مبارکہ ابوا شریف میں جو ہے وہاں بیٹھے اور اتنا روئے حضور, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی, صحابہ کرام پر ایک کیفیت گویا کہ طاری ہو گئی. سیدہ آمینہ بنت وہب وہ خوش نصیب ماں ہیں جن کی گود میں کائنات کا سب سے عظیم بچہ تشریف لایا, جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. میں انشاءاللہ بڑی رات جو آئے گی, زندگی رہی ہے اس کے درمیان جمعہ آئے گا تو یہ سعادت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سیدہ آمینہ کا رتبے پر میں وقت مختصر ہے میرے دوستو, اور زبان جذبات کا ساتھ نہیں دیتی. اللہ اکبر. سیدہ آمینہ کا مرتبہ مقام یہ ہے کہ بندہ تنہائی میں خود سے تقریر کر لے تو ہو سکتا ہے, لیکن مجمع میں بیٹھ کر آپ کی شان کو بیان کرنا, زبان بہت پیچھے رہ جاتی ہے, الفاظ بہت نیچے رہ جاتے ہیں, حقیقی جذبات بہت بلند ہوتے ہیں. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, میں کیا جملہ کہوں ان کی شان مبارکہ میں, میں صرف یہ منقبت پیش کرنا چاہوں گا, ابوا شریف کا مقدس تصور کرتے ہوئے اور آپ کی مزار مبارکہ کے اس مبارک روشن جس سے سورج و چاند خیرات لے رہے ہیں, آپ کے لخت جگر سے ساری کائنات کو عزت ملی, انبیاء کو عزت آپ کے شہزادے سے ملی, کائنات کے ہر عزت والے کو عزت سیدہ آمینہ آپ کے شہزادے سے ملی, آپ کی گود میں وہ عظیم ہستی تشریف لائیں کہ جن پر دین اللہ نے مکمل کیا, جن پر اللہ نے اپنی شریعت کو مکمل کیا, جو انبیاء کی صفوں کے امام ہوئے, وہ ہستی قرار پائیں کہ جن کے پاؤں کے تلووں میں اگر مٹی بھی آ جائے تو قدرت کی توجہ وہاں متوجہ ہو جاتی ہے. آپ جس طرف چہرہ کرتے ہیں رب کی قدرت کی نظر وہاں ہوتی ہے. قرآن یہاں تک کہتا ہے, کیا جملہ قرآن نے کہا, اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں جیسے ہماری آنکھ, اللہ بدن سے پاک ہے لیکن وہ دیکھتا ہے, بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے, بغیر کان کے وہ سنتا ہے. ایسا مقام ہے نبی پاک کے لیے کہ ایک دفعہ قرآن کہتا, فَإِنَّكَ بِعَيُونِنَا, حبیب یہ کفار تجھے تانا دیتے ہیں, کہ ہماری قدرت کی توجہ تیری طرف نہیں، ہم تجھ سے کئی دنوں سے باتیں نہیں کر رہے، تو اے محبوب تو ان کی اس خرافات پر کان نہ دھر۔ کون کہتا ہے آج ہم تجھ سے کیا رشتہ رکھتے ہیں بتا دیتے ہیں؟ تو قرآن نے کہا فَإِنَّكَ بِعَيُونِنَا، حبیب تو ہماری آنکھوں میں بستا ہے۔ اللہ فَإِنَّكَ بِعَيُونِنَا، تو ہماری آنکھوں میں بستا ہے، کہیں کہا تیرے تلووں کے نیچے مٹی کی قسم، کہیں کہا تو ہماری آنکھوں میں بستا ہے۔ سرکار جب مصلے پر نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، سورہ شعراء دیکھیے، تو اللہ کا کلام گویا ہوتا ہے، قرآن ہی پڑھ رہا ہوں میں، الذی یراک حین تقوم، الذی وہ اللہ، یراک تجھے دیکھتا ہے، سبحان الذی وہ اللہ، یراک تجھے دیکھتا ہے، حین تقوم جب تم مصلے پر کھڑا ہوتا ہے، اے حبیب جب تم مصلے پر کھڑا ہوتا ہے تیرا رب تیرے چہرے کو تکتا ہے۔ اور ابھی سے نہیں محبوب، وتقلبک فی الساجدین، ہم تو تجھے اس وقت سے دیکھ رہے تھے جب تو آدم کی پشت سے چل کر عبداللہ کی پشت تک آیا، تو حوا کے بطن سے لے کر آمنہ کے بطن تک آیا، وہ تقلبا کا مومنٹ کرنا، وہ تقلب کا من الساجدین، حبیب جن جن کی پشتوں میں تو منتقل ہوتا رہا، اور اللہ نے سیدہ آمنہ سے لے کر حضرت سیدہ حوا تک، آپ کی ساری والدہ، سیدنا عبداللہ سے لے کر سیدنا آدم تک آپ کے سارے والدین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا من الساجدین، جن جن کی پشتوں اور جن جن کے رحم سے تو آگے بڑھتا چلا گیا محبوب، وہ سارے ساجدین تھے، ہماری توحید کو ماننے والے، ہمارا احترام کرنے والے مومنین تھے۔ تو اب آپ دیکھیے ساری قرآن کی آیتیں ہیں جو سرکار دو عالم سے، یعنی حضور کے غلام جس سواری پر بیٹھے اور ان کی سواریاں حضور کے پیچھے چلیں، اور حضور کی نیابت میں ان کی سواریاں پیچھے چل رہی ہیں، اور وہ گھوڑے تیزی میں حضور کے پیچھے چل رہے ہیں اللہ کے دین کی مدد کے لیے، اور وہ اپنی ٹاپیں اور سمے زمین پر مار رہے ہیں اور اس سے گرد اڑ رہی ہے، تو اللہ کو محبوب کی نسبت سے اس کے غلاموں کے گھوڑوں کی سموں کی دھول سے اتنا پیار ہے کہ قرآن اترتا ہے والعادیات ذبحاً، حبیب ہمیں ان گھوڑوں کی سموں سے اٹھنے والی خاک جو چنگاریوں کی طرح اڑتی ہے اس کی قسم ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ جو رسول کریم کے غلام صحابہ ہیں ان کی سواریوں کی جو سمیں ہیں اس کی دھول کی خدا کو اتنی عزت ہے، تو سیدہ آمنہ جس کے بطن میں حضور خود رہے ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہے۔ تو میں اس کے لیے یہی جملہ کہتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا، انشاءاللہ آپ کا شجر پاک بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور اس دفعہ میں نے یہ ارادہ کیا، کافی عربی کتابیں فارسی کتابیں میں نے جمع کی، کہ اس دفعہ میلاد میں صرف ذکر سیدہ آمنہ کا کریں گے، کیونکہ یہ پہلو ہمیشہ بیان سے رہ جاتا ہے، لیکن میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، سیدہ آمنہ کی ذات پر سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ اکبر، جو حدیث پاک سے آیا، حضور سید عالم فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، توجہ سے سنیے، دل سے سنیے، آپ یہاں نہیں بیٹھے ہیں، آپ گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہیں، ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یزل اللہ ینقلونی من اصلاب الکریمۃ والارحام الطاہرہ، اللہ نے مجھے کرامت اور عزت والی پشتوں میں رکھا، کیونکہ بچہ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے باپ کی پشت میں ہوتا ہے، اور باپ کی پشت سے وہ ماں کے رحم میں منتقل ہوتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں ہمیشہ اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ لم یزل اللہ، کبھی ایسا نہیں ہوا، ہمیشہ اللہ نے یہ کیا، ینقلونی مجھے منتقل کیا من اصلاب الکریمت عزت والی پشتوں سے، والارحام الطاہرہ پاکیزہ رحموں کی طرف، حضور نے فرمایا میرا وجود میرا نور کبھی بے نکاح والوں میں نہ رہا، فرمایا میری ساری مائیں نکاح والی تھی، چاہے زمانہ جہالت کے انتہا پر پہنچ گیا، بدکاری کے انتہا پر پہنچ گیا، لیکن جہاں پورے کے پورے معاشرے بد اخلاقی بدکاری کی تاریکی میں تھے، میں جن کے اندر تھا وہی اس وقت اخلاق کا معیار تھا،
فرمایا میں جن کے اندر آیا وہ ساری میری مائیں نکاحوں والی تھی اور میں نکاحوں کے ذریعے آگے بڑھا. یہ حدیث مقدمہ بن گئی حضور کی رسالت کی. سیدہ آمنہ کو آپ کیا جانتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ اور سیدنا حضرت سیدہ آمنہ, یہ دو ہستیاں اتنا بڑا مقام رکھتی ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں, نبی ہیں, حق ہیں. اب اگر کوئی پوچھے کہ حضور کے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے تو یہ حدیث بتاتی سیدہ آمنہ خود حضور کے رسول ہونے کی دلیل ہے. اس سے بڑی عزت کسی کو نہیں ملی جیسے قرآن حضور کے رسول ہونے کی دلیل ہے. قرآن حضور کے رسول ہونے کی دلیل ہے, سیدہ آمنہ حضور کے رسول ہونے کی دلیل ہے. حضور کا رسول ہونا سیدہ آمنہ کی پاکیزگی دلیل بنتی ہے اس کی کہ یہ اللہ کے رسول. آپ کہیں گے یہ بات کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ سرکار نے اپنی صفائی, اپنی ستھرائی, اپنی سچائی کی دلیل جس کو بنایا وہ پاک رحم تھے, وہ پاک پشتے تھی. اور سرکار نے صحابہ کے درمیان یہ بات کی, فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم. میں صرف اس حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں ورنہ اس کا, یہ سرکار کا خطبہ ہے. سرکار کے ایک ایک خطبے کے ایک ایک جملے اتنے فصیح ہوتے ہیں اور اس کے اندر معنی اور اشارے کے اتنے دریچے کھلتے ہیں کہ جس کا سینہ خدا جتنا کھولے وہ اس بات کو سمجھتا ہے. سرکار نے فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم, میں بھیجا گیا ہر دور میں سب سے کامل لوگوں کے اندر. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے, مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے کہ ہر حضور نے فرمایا ہر زمانے میں چاہے کوئی نبی آیا ہو یا نہ آیا ہو کم سے کم 7 بندے روئے زمین پر مومن ضرور رہیں گے. مانا کہ حضرت ابراہیم کے باپ آل اسماعیل میں نبیوں کا گیپ بہت ہوا, مانا کہ حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کے درمیان نبیوں کے آنے کا گیپ بڑا تھا, مانا کہ حضرت عیسیٰ اور حضور کے آنے کے درمیان نبیوں کے آنے کا گیپ بڑا تھا, تعلیمات ختم ہو گئی تھی. لیکن حضور فرماتے ہیں یہ روئے زمین پر یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی زمانہ, توجہ سے سنیے, کہ کوئی زمانہ نبیوں والا نہ ہو, کوئی زمانہ یعنی ایسا نہ ہو کہ جس میں ایسا ممکن ہے کہ ایک نبی آئے اور دنیا تک تشریف لے گئے پھر 2000 سال تک کوئی نبی نہیں آیا. ایسا گیپ آیا, 1500 سال تک کوئی نبی نہیں آئے. ایسا گیپ آیا, اس میں جو نبی کتابیں لائے تھے وہ بھی لوگوں نے برباد کر دی, جو شریعت لائے تھے اس کو بھی خراب کر دی. یہ ہوا, لیکن حضور فرماتے یہ ہوتا رہے گا, ہوا پہلے ہوا, حضور کے بعد تو نہیں ہو سکتا, قرآن تو قیامت تک رہے گا, لیکن یہ پہلے ہوا میرے بھائیوں. لیکن حضور فرماتے ہیں ایسا تو ہوا کہ نبی سے دوسرے نبی کے درمیان گیپ آ گیا, ایسا ہوا, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی دور میں کوئی مومن نہ رہا ہو. چاہے زمانہ, میں بات کو سمیٹ رہا ہوں, چاہے زمانہ جس قدر جہالت اور کفر اور شرک سے بھر جائے, لیکن مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے, حضور فرماتے کم سے کم 7 بندے روئے زمین پر اللہ کو صحیح ماننے والے رہیں گے. کیوں؟ جامع ترمذی میں آ جائیں, حضور فرماتے اگر اس زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہو جیسا لینے کا حق ہے تو قیامت آ جائے گی. تو اب تک قیامت کیوں نہیں آئی تھی حضور کے پیدائش سے پہلے تک؟ مانا کہ حضرت عیسیٰ سے حضور کے درمیان فاصلہ بہت تھا, مانا کہ شریعت کو بگاڑ دیا گیا تھا, مانا کہ تعلیم کو برباد کر دیا گیا تھا, لیکن پھر بھی قیامت نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نام لینے والے موجود تھے, اور بالاتفاق وہ کون تھے؟ حضرت عبد المطلب تھے, حضرت عبداللہ تھے, بولو نا سبحان اللہ, وہ حضرت عبد مناف تھے, وہ حضرت قصی تھے, وہ حضرت زہرا تھے, وہ حضرت کلاب تھے, یہ وہ ہستیاں ہیں. تو اب میں, اگر آپ جملوں پر غور کریں اور اپنی پریشانیاں وہیں اگر آپ چھوڑ کر آ گئے جہاں اپنے مسجد میں جوتے اتارے تھے وہیں پر چھوڑ کر تازہ دماغ آئے ہیں, تو یہ جملہ میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں کہ سیدہ آمنہ عزت کے اس مقام پر ہے کہ جبریل بھی اپنے نظریں جھکا رہا ہے, کہ آپ کی صفائی, آپ کی ستھرائی, آپ کی شرافت رسول اللہ کے تاج کی دلیل ہے. اس لیے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ عرب کے زمانے میں کسی بندے سے اپنی دشمنی نکالنے کا آسان حل تھا کہ بندہ ایسے دشمن کو اگر مارنے آئے کہ نہ تلوار سے اس کو آپ ختم کر سکیں, نہ ڈنڈے سے ختم کر سکے نہ مارنے سے ختم کر سکے. تو اہل عرب کے اندر سب سے گندی عادت یہ تھی کہ وہ اس کی ماں پر تہمت لگا دیتے تھے. ماں پر تہمت لگ گئی وہ بندہ گیا ختم. اور جو دوسرے لوگ ہوتے تھے نا جو اس کے جاننے والے, وہ کان کے اتنے کچے تھے پوچھتے نہیں تھے, بس اس تہمت میں جہاں تہمت لگ گئی وہ بے عزت ہو گیا. بے عزت ہو گیا تو اس کے مرید خود بھاگ گئے, اس کے سپاہی خود بھاگ گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائے, سرکار نے پورے کفر کو توڑ کر رکھ دیا لیکن ابو جہل نے آپ کو کہا, سیدہ آمینہ کو کچھ نہیں کہا. اب غور کر, اللہ اکبر, بولے سبحان اللہ. سبحان, ابو لہب نے آپ کے بارے میں کہا لیکن عبداللہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا, اس لیے کہ سیدہ آمینہ اور سیدنا عبداللہ, دیکھیے وہ زمانہ تھا اپنے دشمن سے دشمنی نکالنے کا, سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ ماں پر تہمت لگاؤ. لیکن آپ کی مائیں ایسی عزت والی تھی جیسے دن کے دوپہر میں سورج نکل آئے اور وہ چمک رہا ہو, جو کہے سورج ہے نہیں, لوگ کہیں اندھا, اس سے زیادہ روشن سیدہ آمینہ کی زندگی تھی کہ اس پر تہمت لگ ہی نہیں سکتی. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. سیدہ آمینہ کے لیے صرف ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کی شان کا سب سے بڑا جملہ تو یہ ہے, لہذا بڑی احتیاط سے سرکار کے والدین کا ذکر کیا جائے. اس لیے میں نے یہ بات عرض کی آپ کے سامنے, آپ قریشیہ ہی تھی, بنو زہرہ سے تھی. بنو زہرہ سے مراد ایک جملہ صرف, سرکار کے ایک دادا ہیں, ان کا نام تھا حکیم, ان کا لقب تھا کلاب, کیونکہ وہ شکاری کتے بہت پالتے تھے اور کھیتی باڑی کو سنبھالنے کے لیے, چوروں سے بچنے کے لیے کتے رکھے, جیسے سورہ المائدہ کے اندر بھی موجود ہے, کتے پھر رکھنے کی اجازت ہے. ان کے پاس شکاری کتے بہت تھے تو اس وجہ سے ان کو کلاب کے لقب سے یاد کیا گیا, لیکن ان کا نام تھا حکیم. جناب حکیم, ان کے دو بیٹے بڑے مشہور ہوئے, جناب قصی رضی اللہ عنہ اور جناب زہرا رضی اللہ عنہ. یہ دو بیٹے ہیں, زہرا اور قصی. قصی بیٹے ہیں کلاب کے, زہرا نام زہرا ہے لیکن مرد ہیں, یہ بیٹے ہیں کلاب کے. حضور کا نسب, حضرت عبداللہ کا نسب آیا قصی سے اور سیدہ آمینہ کا نسب آیا زہرا سے. اس لیے یہ یاد رکھو, دل کی تختی پر رکھو, یہ بات قبر میں لے گئے خدا بخش دے گا. سیدہ آمینہ پاک بنو زہرا سے تھی, بنو, اس کی تفسیر میں آگے پھر آپ کو عشق کی بتاؤں گا کہ اس میں مزید باتیں ہیں. بنو زہرا سے تھی, حضرت سعد بن ابی وقاص بنو زہرا سے تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف بنو, عبد الرحمن بن عوف تو بڑے خوش نصیب, ان کی امی جان شفا جس وقت حضور پیدا ہو رہے تھے, حضور کو سب سے پہلے سیدہ آمینہ کے لے کر اپنی گود میں جنہوں نے لیا, جب حضور آئے دنیا میں سب سے پہلے حضور کو گود میں لے کر آپ کو کپڑے میں جس نے لپٹا وہ سیدہ شفا عبد الرحمن بن عوف کی ماں تھی, جن نے دودھ پلایا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. بات ختم ہوتی ہے, علماء نے یہ لکھا کہ کئی جانور بھی جنت میں جائیں گے نسبتوں کی وجہ سے. فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے تھے, اس کو اللہ جنت میں رکھے گا, یہ بھی اقوال ہے. حضرت عزیر علیہ السلام جس خچر پر سواری کرتے تھے نبی کے بیٹھنے کی وجہ سے وہ خچر بھی جنت میں جائے گا انسانی شکل میں. اصحاب کہف کا کتا جو ولیوں کے پیچھے چلا جس کا ذکر قرآن میں ہے, اللہ اس کو انسانی بدن دے کر, نوری بدن دے کر جنت میں داخل کرے گا. وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے وہ مچھلی نورانی بدن پا کر جنت میں جائے گی. میں کہتا ہوں کہ جس خچر پر حضرت عزیر بیٹھے وہ جنتی ہو جائے, اور جس کے بطن میں حضرت یونس علیہ السلام رکھے وہ جنتی ہو جائے. امام الانبیاء جس کے صدف پاک میں آئے, سیدہ آمینہ کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا, سیدہ آمینہ کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا. یا رسول اللہ آپ کی رضا کے لیے ہم نے آپ کی امی کی تعریف کی ہے، یا رسول اللہ ہم پر کرم نگاہ کرم فرمائیے، آپ اپنی امی جان سے بڑی محبت کرتے تھے اور آخری عمر شریف تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امی جان کا ذکر فرماتے تھے، یا رسول اللہ ان فضاؤں کو اور ان فرشتوں کے ذریعے ہم آپ کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو وہ سماعت عطا فرمائی ہے کہ آپ ساری جگہ کو اللہ کے اذن سے سن لیتے ہیں، تو حضور آپ کی بارگاہ میں ہم نے کہا کہ آج جمعے کے دن یہ آپ کے غریب امتی بیٹھ کر آپ کی نگاہ کرم کو لے کر آپ کی امی جان کا ذکر کر رہے تھے، یا رسول اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ سے کہیے کہ ہمیں استقامت مل جائے، ہم ایسے حال میں دنیا سے جائیں کہ کل سیدہ میدان معاشر میں سیدہ آمینہ پاک کے قدموں کے نشانوں کو دیکھنے کی سعادت اللہ ہمیں عطا فرمائے، حضرت عبداللہ کے قدموں کے نشانوں کو دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے، حضرت عبد المطلب کے قدموں کی زیارت کرنے کی سعادت عطا فرمائے، حضرت ہاشم کے قدموں کی زیارت کرنے کی سعادت عطا فرمائے، حضرت عبد مناف کے قدموں کی زیارت کرنے کی سعادت عطا فرمائے، حضرت قصی کے قدموں کی زیارت کرنے کی سعادت عطا فرمائے، حضرت حکیم کلاب کے قدموں کی زیارت کرنے کی سعادت عطا فرمائے، حضرت کنانہ سرکار کے 16ویں دادا ہے، پورے عرب سے لوگ قافلے بنا کر آتے تھے اور آپ کے چہروں کو دیکھتے تھے، یہ حضرت کنانہ اتنے بزرگ و برتر شخصیت تھے، اللہ رب العالمین ہمیں سرکار کے خاندان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔